سوال فرمایا ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے بھائی، یہ سوال کئی مرتبہ ہو چکا اور اگر یاد رہا تو ہم آئندہ اس پہ بھی بات کریں گے. لوگوں نے خط بھی لکھے، اس طرح بھی کئی مرتبہ پوچھا. ہماری سوچی سمجھی پڑھی لکھی رائے خدا کی توفیق سے یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہونا تھا ہو چکا، ختم ہوئی بات. بس موجودہ ہندوستان پہ حملہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ اب جو اس میں شہید ہو گیا ان سب کے گناہ معاف ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو آپ نے ہندوستان کے بارے میں کی تھی اب پوری ہوگی، یہ بات غلط ہے. سب فضول باتیں، محض خام خواہ انتر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر طبقہ اس حدیث کو لیے پھرتا. یار پچھلے محدثین جو امت میں گزرے ہیں کوئی عقل مند نہیں تھا، سب نے لکھا ہے کہ ہندوستان پر جو پہلا حملہ ہوا تھا جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے معاف کیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے چند شہروں کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ جو اس پہ حملہ کرے گا اللہ اسے بخش دے گا، فتح یا شکست. یہ تو بات کی بات ہے نا. یہ بات در حقیقت شروع ہوئی تھی غزوہ خندق سے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ پتھر آ گیا اور ٹوٹ نہیں رہا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی ضرب لگائی پتھر پہ پھاوڑے سے تو چنگاریاں اٹھی اور ان چنگاریوں میں میں نے شاہ روم کے محلات دیکھے، شام، سیریا. فرمایا دوسری مرتبہ جب میں نے مارا تو پتھر ٹوٹا اور جو چنگاریاں اٹھی اس پہ میں نے ایران کے محلات دیکھے. تیسری ضرب آپ نے لگائی اور آپ نے فرمایا میں نے ایک اور جگہ کے محل دیکھے بادشاہوں کے، اور آپ نے کہا پڑھا ہوا، آپ نے فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً، اور تیرے پروردگار نے جو کچھ مجھے دکھایا ہے یہ پیشن گوئیاں پوری ہوں گی، سچائی ہے اس میں اور اللہ کا قانون انصاف یہی ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی تو مشرکین مکہ ہنستے تھے، کہتے تھے فاقے کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں ایران اور روم کو فتح کرنے کی. یہ ساری چیزیں حیرت انگیز طور پہ 7 سال کے اندر اندر پیش آ گئی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا 6ویں سال اس کے بعد انتقال ہوا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان جا پڑے تھے عیسائیوں پہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہو گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان لوگ پہنچ رہے تھے، بمبے پہنچے تھے، ادھر سے مکران آ گئے تھے، بلوچستان آ گئے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اجازت دیں اور چین بھی فتح کر لیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، انہوں نے کہا مت جاؤ آگے، جہاں جہاں پر اسلام پہنچ گیا ہے انہیں پکا ہونے دو، وگرنہ پھر ہوگا یہ کہ ہر جگہ کا اسلام ہی مختلف ہو جائے گا. تہذیب اور تمدن پہ المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نظر بڑی گہری تھی. وہ جانتے تھے کہ مختلف اقوام جو اسلام میں داخل ہوں گی تو اپنی تہذیب کو بھی اسلام میں لے آئیں گی. اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ جب ہارون الرشید نے بیت اللہ کی بڑی خدمت کی تو اس کے وزیر جو تھے یہ برمکی تھے، اور برمکی آگ کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے ہارون رشید کو مشورہ دیا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلوا دیا جائے اور اندر اس کے انگیٹھیاں رکھ دی جائیں اور ان میں خوشبو ڈالتا رہے کوئی بیٹھ کے. 24 گھنٹے جو طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا, تو اس سے کمرے سے باہر جب دھواں آئے گا تو طواف والے بہت خوشبودار ماحول میں طواف کریں گے. ہارون رشید مان گئے اور پھر ہارون کو خیال آیا کہ اوہو, یہ تو آگ بیت اللہ کے اندر رکھوائی جا رہی ہے تاکہ جو کفر کے زمانے میں یہ آگ کو پوجتے رہے ہیں آگ کبھی طواف کریں. اب سمجھ گیا کہ یہ کرتوت میرے ساتھ کرنے لگے ہیں, تو اس نے برامکا کو بتانا شروع کیا. اس کا ہوا جو ہوا, لیکن تہذیبیں ایسے غالب آ جاتی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا, بس ختم ہوئی بات. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا, موجودہ استنبول یا ہنس شہر جو ہے شام کا, ان دو میں سے ایک مراد تھی. آپ نے یہ فرمایا کہ ہرقل کے شہر پہ, ہرقل کا شہر کون سا تھا؟ ہرقل کا شہر یا تو ان کا دارالحکومت تھا استنبول اور ہنس شام کا, یا یہ استنبول جو ان کا دوسرا دارالحکومت تھا عیسائیت کا مرکز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کوئی دشمن کہتا ہے کہ ہم جب پاکستان پہ حملہ کریں گے تو اس کے اقتصادی دارالخلافے کو تباہ کر, دارالحکومت کو تباہ کر دیں گے. تو اقتصادی اکنامیکلی اب بھی ہمارا کیپٹل کراچی ہے, ٹیکس وغیرہ وغیرہ, ویسے اسلام آباد ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر کے متعلق, استنبول موجودہ یہ عیسائیوں کا مرکز, یہ شام سیریا ہنس اب تک موجود ہے, وہ ان کا حقیقی دارالحکومت تھا. فرمایا وہ بخشے گئے, ہندوستان کے حملے والے بخشے گئے. پہلا بحری بیڑا جو چلے گا سمندر میں بخشے گئے. آرام فرما رہے تھے, اٹھے تو ہنسے, پھر لیٹ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. میں حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے گھر آئے تھے, تشریف لائے تھے, تو فرمایا مجھے نیند آ رہی, میں نے بچھا دیا بستر, تو جب اٹھے دوبارہ ہنس رہے تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا چیز ہے؟ تو فرمایا خواب میں میں نے دیکھا کہ میری امت سمندروں کو چیرتے ہوئے ان کے جہاز جا رہے ہیں اور یہ ایک جگہ پہ پہنچے اور وہاں لوگ شہید ہوئے. تو میں نے عرض کیا مجھے دعا کریں ان میں شہادت مل جائے. آپ نے فرمایا اللہ نے کر دیا. پھر دوسرا بیان کیا کہ اس کے بعد بھی جہاز چلے. میں نے کہا میرے لیے دعا. آپ نے کہا تم پہلی والوں میں ہو. قبرص جو ہے قبرص, اس میں ابھی تک ان کی قبر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کی. ہندوستان کے بارے میں یا تو بمبے کے لوگ کہتے تھے, جب صحابہ رضی اللہ عنہ یہاں پہنچے ہیں کشتیوں کے ذریعے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا ہندوستان کی طرف سفر, مگر اس عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیڑا, بحری بیڑا روانہ کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انہیں بلاؤ واپس, اور مجھے اپنا ایک ایک سپاہی خدا کی قسم اپنی جان سے پیارا, اور اگر انہیں کچھ ہو گیا, کوئی کشتی ڈوب گئی, کوئی مر گیا, تو فرمایا خدا کی قسم ہے عمر کو کہ عمر بن العاص میں تمہارے مال میں سے نہ ایک ایک کی دیت وصول کروں گا. روک دیا, نہیں جانے دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے اجازت دے دی کہ جاؤ. بمبے پہنچے, تھپا ہوا وغیرہ وغیرہ, یہ غزوہ ہند تھا, ختم ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں تو ہندوستان پر حملہ کرنے والوں میں سے میں پہلا آدمی ہوں گا, اور میں پہلا ہوں گا جو بخشا بھی جاؤں گا. ختم ہوئی بات. اب یہ حدیث موجودہ ہندوستان پر لگانا کہ یہ لڑائی اللہ نہ کرے ہو شہید ہو جنتی ہو بسم اللہ ہوا اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بس یہ بار بار لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہندوستان اور کشمیر کے متعلق وہ کہیں کہ جاؤ اور حملہ کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت کی ہے. جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. تو حدیث پوری ہو گئی. کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں جہاد کے فضائل سے. بھیا آپ کو لڑانے ہی آپ اور حدیثیں بیان کیجئے قرآن کی آیات پڑھیے آپ نے کہیے آپ شہید ہو جائیں گے کافروں سے لڑے بھڑیں گے آپ جنت میں جائیں گے بالکل ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. آپ کہیے یہ مت کہیے کہ اس حدیث میں جو ہندوستان کا آیا ہے یہ وہ ہے. سارا علم گڑبڑ ہوتا ہے غلط چیز غلط ہے چاہے میں کروں چاہے آپ کریں. صحیح چیز صحیح ہے. صحیح اور غلط اس کا اگر فرق اچھ جائے گا نا تو پوری زندگی کا معیار بدل جائے گا. یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا عورتوں کا پردہ کوئی 400 سال تو ہو گئے اٹھ گیا ہندوستان سے کم اٹھ گیا. پچھلے 400 سال سے جس پردے کو شرعاً عورتوں کے لیے واجب قرار دیتے تھے نا وہ ختم ہو گیا. اس لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ عورت اگر غیر محرموں کی موجودگی میں نماز پڑھے تو پڑھنی چاہیے. پردہ ہی نہیں وہ رہا. یہ جو سیاہ برقع ہے یہ پردہ تھوڑا ہی تھا کسی زمانے میں. عورتیں ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتی تھی وہ ٹوپی والا. تو کبھی ایک آنکھ ہوتی تھی کبھی دو آنکھیں ہوتی تھیں کبھی جالی لگی ہوئی ہوتی تھی. پر نانی پر دادی کہیں پہنتی ہوتی پہنتی ہوتی اب کون پہنتے یہ پشاور میں کبھی نظر آ جاتا. یہ سیاہ برقع جو ہے نا یہ شہزادیاں مغلز یہ وہ پہنتی تھیں ملکائیں. یہ تو 57 کی جنگ آزادی کے بعد جب شہزادیاں عام پبلک میں آئیں اور حکومت چاہتی رہی تب سے عورتوں نے پھر آہستہ آہستہ یہ شروع کیا. تو پردہ تو ختم ہو گیا تب سے. پانچ میں یونائٹڈ کنگڈم سے 10,000 پاؤنڈ پاکستان بھیجے گئے. اچھا 2010 میں ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے 10 لاکھ کے عوض پاکستانی کا 16 لاکھ بنتا تھا. ادھار دینے والا اپنا پورا 10,000 پاؤنڈ مانگتا ہے جبکہ واپس کرنے والے نے 14 لاکھ جو رقم ملی تھی. آسان حل ہے جس کرنسی میں قرض دیا گیا اسی کرنسی میں واپس کیا جائے گا. سیدھی سی بات. ایک آدمی نے کہا مجھے 1 لاکھ قرض چاہیے. اسی کا 2 تولے سونا آپ کو دیتا ہوں یہ لیجئے. 10 سال بعد بھی واپس کرے گا تو 2 تولے سونا واپس کرے گا جو بھی اس وقت کی قیمت ہوگی. اس نے اپنے پیسے کو بچایا کہ ڈی ویلویشن نہ ہو پیسے. بالکل ٹھیک ہے صحیح کیا. ایک آدمی نے 1 لاکھ قرض دیا 5 سال بعد اسے 1 لاکھ واپس کرتا ہے جو حقیقت میں فرض کر لو 70,000 رہ گیا تو رہے. اس لیے کہ قرض دینے پہ اس کو جو ثواب ملے گا وہ بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں. مرنا ہے یا نہیں. آخرت ہے یا نہیں. جب آخرت کے عنصر کو درمیان سے نکال دیتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے فضائل بیان کیے ہیں دینے کے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جب گیا معراج میں تو جنت کے مین گیٹ پہ 3 جملے لکھے ہوئے تھے. تو رکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جملے پڑھے. آپ نے فرمایا ایک جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ ہم نے بھیجا تھا اللہ کے ہاں مل گیا اور جو چھوڑ آئے وہ وارثوں میں تقسیم ہو گیا. دوسرا جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہم نے قرض دیا اللہ نے اس کا 18 گنا واپس کیا اور جو خدا کی راہ میں خرچ کیا 10 گنا. تو میں نے جبریل سے کہا کہ ایک آدمی اپنے پیسے دیتا ہے مال ختم کر دیتا ہے 10 گنا اور جو قرضہ دیتا ہے پھر واپس بھی لے لیتا ہے اسے 18 گنا. اسے کہا اللہ کے رسول اس کی 18 گنا کہ اس نے پیسہ اپنا روک دیا اتنے عرصے کے لیے اور دوسرے اس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد بھی کی، ہے صدقے میں بھی مدد، لیکن قرض میں زیادہ ضرورت مند کی مدد ہے. صدقہ کسی فقیر کو دیتے ہیں، ممکن ہے پہلے سے لاکھوں روپیہ اس کے پاس موجود ہو، ہزاروں روپیہ ہو، آپ کو تو ثواب ملا، لیکن جو قرض مانگتا ہے نا شریف آدمی، وہ بہت ہی مجبوری سے زبان کھولتا ہے، اس لیے اس کا 18 گنا فرمایا. تو اگر ڈیویلیویشن پیسے کی اس کی اگر کرنے لگے تو پھر آخرت کا عنصر تو چلا گیا، نکل گیا، خوبی تو ہے نا کہ اس کا جو پیسہ کم ہوا ہے اللہ اسے اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا. قرض کا اصول یہ ہے کہ جس کرنسی میں لیا جاتا ہے اسی کرنسی میں لوٹایا جاتا ہے. پوتے کو شریعت نے وراثت میں نہیں رکھا، دادا کی زندگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آگے اس کے یتیم پوتے ہیں، پوتے کو وراثت میں شریعت نے نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ اس پہ پوری کتابیں لکھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، پوتے کی وراثت کے مسئلے پہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں بحث کی ہے، اور حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے کہ شریعت نے وراثت میں پوتے کو حصہ کیوں نہیں دیا. آپ اس کا مطالعہ کیجئے، وہ اتنی لمبی بحث ہے کہ اتنا وقت نہیں ہم کچھ عرض کریں. فرض نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اہل کوفہ کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی پہ قائم تھے، اسی پہ فتویٰ دیتے تھے، اور اس پہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو میں تو اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں تاکہ اس کی زبان نہ ہلے، منہ اس کا بھر جائے پتھروں سے. یہ وہ واقعہ، یہ وہ مسئلہ ہے جو معرکۃ الآراء مباحث ہیں حنفی شافعی اور حنبلی فقہا کے ہیں اور حنفیوں کے ہیں، اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی فاتحہ پڑھ لے تو کیا اس کو کہیں گے تیری نماز ہی نہیں ہوئی جاؤ، اور کوئی نہ پڑھے تو اس کو کہنا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تو بڑی زیادتی ہے، نہ کرو یار، دونوں کی نماز ہو گئی. دنیا میں لاکھوں شافعی مسلک کے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، اور لاکھوں حنبلی ہیں اور کروڑوں حنفی اور مالکی ہیں. کون کہہ سکتا ہے؟ کس کو کہہ سکتا ہے؟ کبھی آج تک جی نے کہا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی؟ اللہ کا شکر ہے فقہا کا اختلاف، خدا کا شکر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپس کا یہ اختلاف ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کچھ پڑھتے تھے کچھ نہیں پڑھتے تھے، پھر کیا ہو گیا؟ ایسے مسائل میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. قرآن کریم کا سارا کلام برابر ہے. اس مسئلے کے کچھ پہلو ہیں. قرآن ہونے کے اعتبار سے تبت جدا ابی لہب وتب اور قل ھو اللہ احد دونوں برابر ہیں. قل ھو اللہ جس میں خدا کی توحید کا ذکر ہے اور سورہ لہب میں کافر کے عذاب کا ذکر ہے، دونوں کلام الہی ہیں، دونوں کا انکار کفر ہے، برابر ہے سب. آیت الکرسی، اس کو اگر آپ ملائیں سورہ کافرون سے، اس کو آپ ملائیں تبت جدا ابی لہب سے، تو آیت الکرسی افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ ابی قرآن کا سب سے اچھا حصہ کون سا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کا رسول اللہ لا الہ الا اللہ آیت الکرسی. تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا خوشی سے اور آپ نے فرمایا اللہ مبارک کرے، بڑا زبردست علم ہے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ آیت الکرسی کو رات سونے سے پہلے پڑھو، اسی لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھو، اسی لیے حکم یہ ہے کہ تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام پڑھو. اس اعتبار سے آیت الکرسی قرآن کی سب سے اچھی آیت بھی قرار دی گئی. تو قرآن کے بعض حصوں کو بعض حصوں پر اللہ نے خود ترجیح دی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص شام کو رات کو سورہ یاسین سونے سے پہلے پڑھ لے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. بعض بزرگ دو مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے تھے، ایک مرتبہ دن کو پڑھ لیتے تھے، ایک مرتبہ رات کو پڑھ لیتے تھے. وقت کتنا لگتا ہے، چار پانچ منٹ. تو کسی نے کہا حضرت دو مرتبہ پڑھتے ہیں آپ، صبح بھی شام بھی. صوفی تھے نا، انہوں نے کہا کیا پتا کس وقت موت آ جائے، میرے لیے کوئی یاسین پڑھے کنیا پڑھے، میں خود ہی پڑھ لوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے خطاب بن ابی رواح رحمت مقتوع اگرچہ روایت، لیکن فرمایا صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھو تاکہ تمہارے مشکل مسائل دن کے حل ہو جائیں. اب سورہ یاسین کہاں اور وہ آیت کہاں جس میں اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، تو مختلف پہلو ہیں. اسی طرح قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے قرآن کی سب سے اچھی آیت یہ لگتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ وہ آئیں اور توبہ کریں، وہ نہیں یغفر الذنوب الا اللہ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا مجھے سب سے اچھی آیت یہ لگتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کے نام، اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اپنا اپنا رجحان ہے، ہوتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی انسان ہی تھے، یہ جو رجحانات ہوتے ہیں نا اس پہ فتویٰ نہیں دیا کرتے، مسئلے نہیں بتایا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آج حدیث بھی آئی کہ یہ اس کا عذاب ہو رہا ہے، یہ تشاف سے احتیاط نہیں کرتا. تو تب موسیٰ اشعری رضی اللہ نے جب یہ حدیث سنی تو وہ پیشاب کرتے تھے بوتل لے کے، بوتل رکھ کے اس میں پیشاب کرتے تھے تاکہ اس کا کوئی چھینٹا کوئی ذرہ برابر جسم پہ نہ گرے. صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو پسند نہیں کرتا، لئی تو ہم سک ابو موسیٰ چھوڑ دیں، اسی طرح رہیں جس طرح عام لوگ رہتے ہیں، جس طرح ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، آپ بھی حضرت ایسے کیا کریں، یہ نہ کریں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں مارکیٹ بازار کی جاتی تھی تو ہاتھوں پہ بھی دستانے اور جرابیں پہن کے جاتی تھی تاکہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے. فتویٰ تھوڑی ایک بات ہے، اتنے پرسنل ٹرینڈ جسے آپ کہتے ہیں ہوتے ہیں، اب بھی کسی کے ہم چل ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کہے کہ ساری امت میں سے مسلط، غلط بات ہے، امت پہ نہیں مسلط کیا جا سکتا، یہ آپ کے ذاتی رجحان ہے. بسم اللہ صحبت کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، جبریل امین آئے اور کہا باہر چلیے ذرا، آپ باہر تشریف لے آئے. آپ نے کہا میں نے دیکھا مشرق اور مغرب میں فرشتے ہی فرشتے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں. حیران رہ گیا، ہر طرف فرشتے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا وہ معاویہ، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، یہ آپ غائبانہ جنازہ پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فرشتے اس کے جنازے میں، یہ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ ہر مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پلاتا تھا، پھر کوئی ہو اللہ پڑھتا تھا. تو اس کو جو اللہ کی توحید سے محبت تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اکرام میں اتنے فرشتے بھیج دیے جنازے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے پڑھے. اب یہ وہ کہے کہ ساری امت اس، نہ بالکل نہیں. فتوے میں ہمیشہ سہولت دیکھتے ہیں، لوگوں کی تنگی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی تو ان کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت اولاد تھی. عمر نام ایک بچے کا رکھا تھا، ایک کا نام ابان رکھا تھا، اور بہت سی اولاد کا ذکر آیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی. نہیں، آسمانی کتابیں بہت ہیں، چار یہی نہیں ہیں، قرآن، تورات، انجیل اور زبور، انہیں اور بھی بہت کتابیں ہیں. قرآن کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ان میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عنایت فرمائے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مختلف انبیاء علیہ السلام کو دی ہیں کتابیں، لیکن ان کا ہمیں تذکرہ نہیں. تورات دیکھیے، انجیل دیکھیے، تو وہاں انبیاء علیہ السلام کے صحائف کا بھی ذکر ہے. होम्योपैथिक की अद्वियात दुरुस्त है, कोई रश नहीं। इसमें जो अल्कोहल मिलाया जाता है वो अल्कोहल वो है ही नहीं जिसकी हुरमत का फतवा दिया करते। हमारे नजदीक चार किस्म की शराबें हैं जो बुनियादी तौर पे हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह ने यही हुक्म नाज़िल किया था कि खमर हराम है। खमर उस जमाने में किसको कहते थे? कानूनी बहस है ना। एक आदमी कहता है जी इसने इसका माल गबन किया, दूसरा कहता है नहीं जी चुराया। चोरी और गबन में फर्क है। चोरी तो उसने की पता ही नहीं चला उठाकर, गबन का मतलब है धोखा दे के फ्रॉड किया। फर्क है ना कानूनी तौर पे, एक एक हर्फ बदलने से कानून बदल जाता है। एक हर्फ क्या कॉमा लगाते हैं तो कानून बदल जाता है, ये तो कानूनदान जानते हैं ना। अल्लाह ताला ने फरमाया था खमर हराम है, इसलिए हनफी फुकहा के नजदीक चार शराबें बुनियादी तौर पे हराम है। वो कहते हैं इन चार शराबों के अलावा जितनी शराब दुनिया में बनाई जाती है उसका पीना हराम है और जाहिरी तौर पर खारिज में उसका इस्तेमाल एक हद तक जायज है। अब कहने को तो ये भी शराब है स्पिरिट, पर स्पिरिट डॉक्टर इस्तेमाल नहीं करते, सर्जरी में नहीं इस्तेमाल, कई जगह इस्तेमाल होती है स्पिरिट। एक स्पिरिट वो है जो अल्कोहलिक है, एक मेथिलेटेड है। उस स्पिरिट के पीने को हम हराम कहते हैं, इस्तेमाल को हम जायज कहते हैं, दोनों में फर्क है। एक आदमी कहता है कत्ल किया, दूसरा कहता है गैरत की वजह से कत्ल किया, दोनों में फर्क है। गैरत किसे कहते हैं? गैरत कहते हैं किसी शख्स का दूसरे के खास हक में तसर्रुफ करना और उस शख्स का अपने हक के दिफा के लिए जो गुस्सा आता है, ये है गैरत। आपकी जमीन है, दूसरे आदमी ने जाके मकान बनाना शुरू कर दिया, वो खास हक है उस जमीन पे आपका, आप मकान बना सकते हैं दूसरा नहीं बना सकता। जब वो जाकर आपकी जमीन में तसर्रुफ करता है, मकान बनाना शुरू करता है, तो आपको उस पर गुस्सा आता है, इस गुस्से का नाम गैरत है। गैरत के नाम पे होने वाला कत्ल और आमतौर पर होने वाला कत्ल, दोनों में फर्क है। वो कह सकता है कि जी ये चीज मेरी थी, इसने तसर्रुफ किया है, मुझे इस पर गुस्सा आया है, इसके तसर्रुफ का भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं, कानूनी मुबाइस है। तो इसलिए शराब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लफ्ज़ नाज़िल हुआ, अल्लाह का इन्नमल खमर, खमर हराम है। खमर किससे बनती थी? खजूर से बनती थी। फुकहा ने तफसीलात लिखी है अंगूर से बनती थी। तीसरी चीज मुनक्का, इससे बनती थी। चार चीजों की हम कहते हैं बुनियादी तौर पर शेष शराबें हराम है। खारजी इस्तेमाल वो ऐसे ही है जैसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हो गए एक जंग में, जिंदगी मौत का मसला। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से जो उस जमाने के हकीम तबीब जो भी थे, उन्होंने कहा हजरत इस जख्म को शराब से धोना है वरना जख्म फैल जाएगा, धो दो। मदीना मुनव्वरा ये इत्तला मिली कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने शराब पी है। बात पहुंचते पहुंचते कुछ से कुछ भी तो हो जाती है। सैयदना उमर रजी अल्लाह ने तहकीक की तो उनका हजरत पी नहीं, खालिद इब्न वलीद ने अपना जख्म धुलवाया है शराब से। हसन रजी अल्लाह ने चुप रहे, उनकी खामोशी बताती है बिल्कुल ठीक है क्या है। तो इसलिए अल्कोहल जो इन दवाइयों में डाली जाती है कोई शुभा नहीं करना चाहिए। हमारे बहुत से बुजुर्ग इसके काम भी करते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। वो खुशबू जो अल्कोहल में, जो अल्कोहल इसमें स्प्रे में इस्तेमाल होता है भाई, ये जायज है, हम इसे जायज ही समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में आइंदा ना सवाल कीजिए। अल्कोहल जो आमतौर पर स्प्रे में इस्तेमाल किया बिल्कुल ठीक है, कोई आदमी अपने तकवा की बिना पर इस्तेमाल ना करे, बिस्मिल्लाह 100 बार ना करे, करीब भी ना जाए, हदिया भी कबूल ना करे, उसका तकवा है। لیکن وہ یہ چاہیں کہ اس فتوے کو امت میں نافذ کر دیں، غلط بات ہے، یہ جائز. آپ اس کی ڈیٹیل اگر دیکھنی ہو اور اردو میں پڑھنا ہو تو مفتی رشید احمد صاحب نے اس کو لکھا حسن الفتاوہ میں، اور ان سے بھی اچھا مفتی رفیع عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، مفتی صاحب ابھی زندہ ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پہ ایک فتویٰ لکھا ہے، دارالعلوم سے منگا کے وہ پڑھ لیجیے. آدمی خود نہ کرے استعمال، کوئی ٹھیک ہے یار نہ کرو، مگر دوسروں کو تو مت کرو. دیکھیے سجدہ تلاوت جو ہے نا، وہ جب واجب ہوا تب ادا کر دیا جائے. مثلا اس پہ سجدہ تلاوت اس پہ واجب ہوا صبح 10 بجے، اب وہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے نہ کرے. عصر کے بعد نماز پڑھ کے، نفل کے لیے منع ہے نا وقت، عصر کے بعد اس نے قرآن کھولا تلاوت کی، اس وقت واجب ہوا ہے اسی وقت ادا کر سکتا ہے. جیسا واجب ہوا ویسی ادائیگی ہو گئی، لیکن صحیح وقت میں پڑھا، اس میں نفل پڑھنا ممنوع نہیں تھے، وہ سجدہ اثر کے بعد ادا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح فجر، ہم نے یقیناً بیان کیا تھا، اس پہ صفوان رضی اللہ عنہ کا بیان کیا تھا، لیکن اس بنا پر آپ یہ کہیں کہ آپ کو کہیں کہ آپ نماز سے جلدی لیٹ کر لیا کریں، یہ تو نہیں ہے بات بھائی. آدمی کو چاہیے اگر فجر رہ جائے تو جس وقت اٹھے، یہ مسئلہ پورا سننا، درمیان میں چلے گئے تو کوئی گناہ ہوگا تو تم پہ ہی ہوگا بھیا، بھیا ہم پہ نہیں. فلوانی بہت بڑے فقیہ تھے، 5ویں 6ویں صدی ہجری کے سمرقند تھے، اور سمرقند اور بخارا فتوے کا مرجع مانا جاتا تھا انہیں، بڑے بڑے حنفی فقہا، ان کے سامنے ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی، اللہ نے اتنا علم دیا. ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت شہر میں لڑکے نماز نہیں پڑھتے، اور جس وقت جس کا جی جاتا ہے صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کے نماز پڑھنے لگتا ہے، اور اتنے غافل ہیں، اتنے سست اور بے خبر ہیں شرعی مسائل سے کہ نہیں دیکھتے نماز کا وقت ہے بھی یا نہیں. حنفی فقہا کے نزدیک سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اس میں کوئی سجدہ نماز جائز نہیں نا، تو ان کا حضرت یہ لوگ نہیں احتیاط کرتے، تو آپ فتویٰ دیں ان کے بارے میں. فلوانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایسے لڑکوں کے بارے میں ہرگز کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. دیگر ائمہ کے نزدیک جس وقت بھی اٹھ کے نماز فجر پڑے گا ہو جائے گی نا، میرے فتوے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نہیں پڑھیں گے، میں فتویٰ نہیں دے. ان کا جب اٹھو نماز پڑھ لیا کرو، قضا ہے تو قضا کرو، ادا ہے تو ادا کرو، نماز پڑھا کرو. اس لیے سنایا ہے. اور اس سے بھی پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا عصر کے بعد، امیر المومنین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے پھر چھپ کر کے پیچھے آ گئے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ نے منع نہیں کیا کہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھتے، تو میں میرا چیف تو یہی چاہتا ہے، مگر پھر مجھے یاد آئی آیت، قرآن کہتا ہے رایت الذی ینہا عبدا اذا صلا، تم نے اس شخص کے حالات پہ غور کیا ہے جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ آیت در حقیقت نازل ہوئی تھی ابو جہل کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل منع کرتا تھا نماز، اللہ نے کہا تم نے دیکھا اس ابو جہل کو، یہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے. پیشانی اس کے بال پیشانی کے فرشتے پکڑ لیں گے، ناسیہ کاذبہ جھوٹی پیشانی، خاطیہ سخت گناہگار. سند الزبانیہ یہ کہتا ہے کسی کو بلائے گا ہم اپنے فرشتوں کو بھیج دیں گے، مارے گے اسے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت پر غور فرمایا اور پیچھے ہٹ گئے، فرمایا نماز پڑھتا ہے چھوڑو پڑھنے. تو اس لیے بھیا صفوان رضی اللہ عنہ صبح کی نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھتے تھے، ان کی بیوی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. وہ لوگ بڑے نیک پاک لوگ تھے, ان کیا نماز کوئی چھوٹی سی چیز تھی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میری بیوی نماز پڑھتی ہے, اور جس نے تم سے کہا ہے جھوٹ کہا ہے. اور خدا کی قسم میری بیوی کوئی ہو اور نماز نہ پڑھے تو میں تو اس کے بازار میں جا کر ایسے بیچ آؤں کہ چاہے مجھے اس کے عوض میں کوئی آدمی رسی کا ایک ٹکڑا دے دے. باندیاں بکتی تھی نا اس زمانے میں. ان کا تمہارا خیال ہے میں ایسی عورت کے ساتھ رہوں گا جو نماز نہیں پڑھتی؟ عمومی معاشرہ تھا. نماز کو چھوڑ دینا لوگ کفر سمجھتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ حال تھا آخری دور میں کہ جو منافق آدمی بھی ہوتا تھا نا لوگ اس کو گھر سے اٹھا کر بیمار کو پچھلی سر پہ کھڑا کر دے دیتے کہ کافر ہونے کی تہمت نہ لگ جائے. منافق آدمی بھی مسجد نبی میں آتے. نماز کی اتنی اہمیت تھی. اس پہ اس معاشرے میں جا کے اب آپ سوچیں حضرت صفان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے آ کے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا, یہ سوتا رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ان سے, ان کا اللہ کے رسول میرے باپ کا بھی دادا کا بھی یہی حال تھا, ہم جب سوتے ہیں تو ایسے سوتے ہیں گھوڑے بیچ کے, کچھ خبر نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میں معذور ہوں. یہ انہوں نے گویا اظہار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے نماز پڑھ لیا کر. امام شافعی رحمت اللہ نے اس بات سے دلیل لی ہے کہ فجر کی نماز جب بھی اٹھے پڑھ لے. حنفی فقہا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اٹھے پڑھ لیا کر, اس کے لیے خاص طور پہ تھا, امت میں کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. لیکن کیا اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جب تک سوتے رہو تب تک ٹھیک ہے؟ آدمی کو ہمت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کے باوجود نماز سب سے پہلے پڑھے. جماعت سے نماز پڑھنا بھائی اپنی ہمت پہ موقوف ہے. ہمت کرے. اللہ تعالی نے انسان میں دو ہی تو چیزیں رکھی ہیں ہمارے دل میں, ایک ہمت ہے اور ایک محبت ہے. جس میں ہمت نہیں نا اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس دنیا کو خالی کرے, نیچے چلا جائے دنیا کے. یہ دنیا ہمت والوں کی جگہ ہے. یہ دنیا ہمت والوں کی جگہ. تاج محل ہمت کی علامت ہے. دلی کا لال قلعہ, شاہی مسجد, یہ فیصل باس, یہ سب چیزیں, یہ آپ کی موٹر ہائی وے پر, یہ زندگی میں سو سو دو دو سو کتابیں لکھنا, یہ اہل ہمتی کے دم سے ہے. ہمت نہ ہو تو کیا کر لے گا؟ ساری ہمتیں ہی ہے تو شاید ایسے ہی بات. لیکن آٹھ آٹھ دس دس لڑکے اور لڑکیاں بچے سارے ماں باپ کی ہمت ہی ہے. اس کائنات میں جتنی خوبصورتی نظر آتی ہے نا یہ مردوں کی ہمتوں ہی کے کام. ہمت نہ ہو جس آدمی میں اور محبت نہ ہو, ہر وقت بارہ بجے رہیں اور گھر میں داخل ہو اور لوگ سہمے کہ اللہ عذاب آیا, کوئی ہستا ہوا اسے اچھا نہ ملے, ہر شخص جس کا ذکر آیا گالیاں شروع ہوئی, ہر ایک برا آدمی ہے, ہر ایک فتوے کے ہر ایک قابل گردن زدمی ہے. تو جس میں ہمت نہیں نا اور محبت نہیں ہے اسے چاہیے زمین کے اندر چلا جائے, وہاں بڑا مزہ ہے. بے ہمتا پڑا رہے گا. اس دنیا میں باجماعت نماز پڑھنا, روزے رکھنا, تلاوت کرنا, یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جن کی ہمتیں پختہ ہیں. یہ ہمت ہی کرتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور 80 برس سے زیادہ ان کی عمر تھی. جب ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ اب قبضہ ہو گیا ہے مجرموں کا اور گھر میں گھس آئے ہیں اور اب تو اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو ہی جانا ہے, تو اس نے کہا میری ایک بات سنو, تم نے امیر المومنین کو تو شہید کر دینا ہے, لیکن میں اس کی بیوی خدا کی قسم کھاتی ہوں اس شخص کا یہ حال ہے کہ اب بھی کبھی کبھی تہجد میں ایک رکعت میں پورا قرآن رات کو کھڑے ہو کے پڑھ دیتا ہے. تو تم جس شخص کو قتل کرنے چلے ہو نا, یہ ایک ایک رات میں ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والا ہے, سوچ لینا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ کو تو نام سنا ہوگا, شیخ کے جو سسر تھے نا ان کی والدہ نے کہا کہ تم حافظ ہو اور سہارنپور جا کے پڑھے رہتے ہو, کاندھلے میں آتے نہیں ہو, کہ کئی تراویح پڑھنی پڑ جائے اور قرآن سنانا سننا پڑ جائے. کیا حفظ کیا ہے تم نے ان کا؟ اچھا ماں آ جاؤں گا سنا دوں گا. 29 رمضان کو پہنچے, وضو کیا, عشاء کی نماز کا, ماں کو کہنے کے میرے پیچھے ماں بیٹھ جا کرسی پہ اور قرآن سن لے, اور رب الفلق تک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے دوسرے والناس پڑھی اور مصلی اٹھا کرنے کی پڑھتی رہی نماز, کہ ماں تو کہے قرآن بھلا دیا, بالکل نہیں بھلایا جا رہا ہوں. یہ ہمت ہی تو تھی اور کیا تھا. اسی آدمی میں اگر ہمت اور محبت نہ ہو تو نیچے چلا جائے بھائی.